أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الرابع من المرحلة الأولى في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بدایت الحکمہ کی بحث میں ہم فصل چہارم میں پہنچے ہیں جو اصالت الوجود کے نام سے ہے. جیسا کہ ابتدا میں آپ کو عرض کیا تھا کہ بدایت الحکمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ابحاث کے درمیان ترتیب ہے وہ منطقی ہے، یعنی تمام فصول کا آپس میں ربط موجود ہے. ابھی تک جو ہم نے بحث کی تھی وہ مفہومی بحث تھی، ابھی ہم خارج کی طرف ناظر نہیں ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے فلسفے کا موضوع وجود کو یا موجود کو قرار دیا تو یہ سوال اٹھا کہ یہ موجود یا وجود ہے کیا چیز، اس کی تعریف کیا ہے. وہاں پر ہم نے یہ ثابت کیا کہ اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ یہ واضح و روشن ہے. اصلا تعریف کرنا اس کی ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے واضح و روشن و اجلا مفہوم موجود ہمارے پاس نہیں. اس فصل کے بعد جو اگلا سوال اٹھا وہ یہ کہ اگر اس کی درست ہے کہ یہ مفہوم وجود بدیہی ہے، آیا یہ ایک معنی رکھتا ہے یا متعدد معانی رکھتا ہے؟ وہاں پر ہم نے ثابت کیا برہان کے ساتھ کہ مفہوم وجود ایک ہی معنی رکھتا ہے، اس کے متعدد معانی نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہم نے فصل پڑھی اس میں یہ سوال اٹھا تھا کہ جب ہمارے پاس دو مفہوم موجود ہیں، ایک بنام ماہیت ہے اور ایک بنام وجود، آیا ان کے درمیان کوئی ذاتی رشتہ ہے یا نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی رابطہ ذاتی موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہاں ہم نے دلیل کے ساتھ نفی کی کہ وجود ماہیت کے ساتھ کوئی ذاتی رابطہ نہیں رکھتا، نہ تو وجود عین ماہیت ہے تاکہ اس کے مترادف ہو جائے، اور نہ ہی وجود ماہیت کے لیے جنس و فصل واقع ہوتا ہے تاکہ وہ جز ذات بنے. اس کا ثابت کیا کہ وجود اور ماہیت مفہومی اعتبار سے ہمارے پاس کیا ہیں، دو چیزیں ہیں، مفہومی اعتبار سے متغیر ہیں. یہاں تک ہماری جو بحث موجود تھی تین فصول کے اندر وہ مفہومی تھی، یعنی ہم فقط مفہوم ہی کے اندر بحث کو ذکر کر رہے تھے. اس کے بعد جتنی بھی ابحاث موجود ہیں فصل رابع سے لے کر آخر فلسفے تک، یہ سب واقعیت کے ساتھ مرتبط ہے، واقعیت خارجی کے ساتھ مرتبط ہے. مفہومی بحث نہیں ہے. ایک نقطہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. دوسرا جو مہم ترین نقطہ موجود ہے اس فصل کے اندر وہ یہ کہ اصالت الوجود کا مسئلہ اور تشکیک در وجود کا مسئلہ کہ جو اس کے بعد آئے گا، اصالت الوجود کی فصل کے بعد پانچویں فصل جو شروع ہوگی، وہ مسئلہ جو آئے گا یہ حکمت متعالیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی حکمت متعالیہ، ملا صدرہ کا فلسفہ، یہ اس کی پوری بلڈنگ حکمت متعالیہ کی اصالت الوجود اور تشکیک در وجود کے مسئلے پر کھڑی ہے. اگر آپ حکمت متعالیہ کے اس مبنا کو، اس مسئلے کو باطل کر دیں اور یہ مسئلہ حکمت متعالیہ سے لے لیں، تو حکمت متعالیہ کے جتنے بھی معتقدات ہیں وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو جائیں گے، حکمت متعالیہ نام کا فلسفہ پھر موجود نہیں ہوگا. اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ حکمت متعالیہ کے. لہذا بزرگان اور اساتید جو ہیں وہ تاکید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو انتہائی دقت کے ساتھ حل کریں اور سمجھیں کہ اس مسئلے میں کیا بیان ہونے جا رہا ہے. یہ مسئلہ کچھ ثمرات رکھتا ہے اپنے، ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط اور فقط ایک علمی اور انتزاعی بحث ہو. اس کا ہمیں کوئی ثمرائے علمی دینی حاصل نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بے فائدہ مسائل میں سے نہیں ہے. مثلا علم اصول کے اندر بھی ایسے قواعد موجود ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کا استنباط کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، زوائد میں سے ہے. مثلا مقدمت الواجب کے جو مسئلہ موجود ہے، اب اس کو مفصل بحث کرتے ہیں علم اصول کے اندر، حالانکہ یہ ایک عقلی مسئلہ ہے، ہر انسان اس کو درک کرتا ہے اور اس کا استنباط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اصالت الوجود کا مسئلہ فلسفے کے اندر اس قسم کی حیثیت نہیں رکھتا کہ آپ فقط علمی اعتبار سے بحث کریں اور اس کے اوپر کوئی عملی ثمرہ مترتب نہ ہو رہا ہو. میں کچھ ثمرات کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ملموس ہو جائے یہ مطلب کہ یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاکہ توجہ کرنے میں آسانی رہے. کیونکہ جب تک ثمرات معلوم نہ ہو، جب آپ بحث میں وارد ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ پتہ نہیں عجیب غریب مثلا جب اصطلاحیں اور بحثیں آئیں گی تو انسان یہ احساس کرتا ہے کہ یہ ایسی بحثیں موجود ہیں. اب ماہیت کو سیل ماریں یا وجود کو سیل مانیں تو کیا ہے، جس کو بھی مانے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ثمرات کی طرف توجہ دے دی جائے تو انتہائی انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ نہ اس مسئلے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تمام ثمرات کی طرف تو اشارہ نہیں کر سکتے، جیسے جیسے آگے مسائل کے اندر وارد ہوں گے شاید اس کی طرف اشارہ ہو گیا. مثلا بڑی کتابوں کی طرف جائیں گے تو وہاں اشارات ملیں گے آپ کو کہ یہ مسئلہ اصالت الوجود پر مبتنی ہے یا نہیں ہے. ایک ثمرہ جو اس اصالت الوجود سے حاصل ہوتا ہے، الہیات بالمعنی الاخص سے شروع کرتے ہیں تاکہ خداوند متعال کی ذات سے کہ ثمرات واضح ہو جائیں، تبرک ہو اس کے اندر، وہ یہ کہ اگر آپ وجود کو اصیل مانتے ہیں، اصالت الوجود کے قائل ہو جاتے ہیں، تو خداوند متعال کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے جو محکم ترین برہان ہے، برہان صدیقین ہے. اور یہ برہان صدیقین قائم ہے کس کے اوپر؟ اصالت الوجود پر. اگر آپ اصالت الوجود کے قائل نہ ہوں تو آپ کبھی بھی خداوند متعال پر اس قسم کا محکم ترین برہان قائم نہیں کر سکتے، برہان صدیق. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ حضرات بھی کہ جو اصالت الماہیہ کے قائل ہوئے، وہ بھی خداوند متعال کی ذات میں جا کر مجبور ہو گئے کہ وہ اصالت الوجودی ہو جائیں، کہ وجود اصیل ہے خدا کے اندر، وہاں پر ماہیت کو قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے صفات کا عین ذات ہونا اور ایک دوسرے کا عین ہونا، یہ بھی توجیہ ہو سکتا ہے کس کے ساتھ؟ اصالت الوجود کے ساتھ. اس کے بعد جو ایک ثمرہ مترتب ہوتا ہے اصالت الوجود کی بحث کے اوپر، وہ ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں کہ جو تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو وہ قیامت کے دن فلانی شکل کے اندر محشور ہوگا۔ متعدد روایات آپ نے پڑھی بھی ہوں گی اور سنائی بھی ہوں گی تبلیغات کے اندر۔ اب جب تک یہ حرکت جوہری کا مبنا تاسیس نہیں ہوا تھا تو بزرگان ان روایات کی توجیہ و تعویل کرتے تھے، لیکن جب ملا صدرا نے آ کر حرکت جوہری کو ثابت کر دیا تو راحت اور آسانی کے ساتھ یہ روایات قابل فہم ہو گئی اپنی ظواہر کے اوپر، کہ کس طریقے سے ایک انسان ایک عمل کو انجام دے اور قیامت کے دن جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ کسی اور صورت کے اندر محشور ہو۔ یہ حرکت جوہری کے مبنے کے ساتھ انتہائی قابل توجیہ ہے، اور یہ مسئلہ حرکت جوہری یہ قائم ہے کس کے اوپر؟ اصالت الوجود پر۔ اگر آپ مبنے اصالت الوجود کو قبول نہ کریں تو آپ کبھی بھی حرکت جوہری کو ثابت نہیں کر سکتے، اور جب حرکت جوہری ثابت نہیں ہوگی تو یہ روایات جو تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں یہ بھی قابل حل نہیں ہوگی، آپ اس کو تاویل کریں گے۔ بس مہم ترین ایک ثمرہ جو اصالت الوجود پر مبتنی ہے وہ حرکت جوہری کا اس بات ہے، اور اس کے ذریعے پھر تجسم اعمال والی جو روایات ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے معارف ہیں کہ جو حرکت جوہری سے قابل حل ہیں وہ اسی مسئلے کے اوپر اصالت الوجود پر مبتنی ہے۔ ایک اور ثمرہ کے جو اصالت الوجود کے اوپر مبتنی ہے وہ علت اور معلول کے درمیان رابط کا مسئلہ ہے، کہ علت اور معلول کے درمیان رابطہ کس قسم کا ہے۔ حکمت متعالیہ نے آ کر ثابت کیا کہ معلول عین الفقر ہے علت کی نسبت۔ یہ انشاءاللہ جب علت و معلول کی بات میں جائیں گے وہاں تفصیلا عرض ہوگا، میں فقط یہاں ثمرات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، تفصیلا انہی مسائل کے اندر مطالب ذکر ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے والے فلسفہ جو تھا، مشائین تھے یا کوئی اور اشراقی یا اس قسم کے، یہ علت و معلول کے درمیان جو ارتباط کے قائل تھے وہ گویا معلول کو فقیر سمجھتے تھے، نہ کہ عین الفقر۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اصالت الوجودی نہیں تھے۔ عین الفقر ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ ہم خدا کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا ہے۔ ہم خدا کے سامنے پیچھے ہیں، پس ہم وجود رابط ہیں اور علت کیا ہے؟ وجود مستقل ہے۔ بس یہ جو معلول کو رابط قرار دینا اور علت کو مستقل قرار دینا، یہ والے جو رابطہ ہے یہ ملا صدرا نے آ کر کشف کیا، اور یہ قائم ہے کس کے اوپر؟ اصالت الوجود پر۔ عین الربط ہونا، عین الفقر ہونا، عین الاحتیاج ہونا، سراپا احتیاج بننا معلول کا علت کے لیے، اس مسئلے کو تبیین آپ فقط اصالت الوجود کے ذریعے کر سکتے ہیں، یہ اصالت الماہیت کے ذریعے قابل حل نہیں ہوگا۔ پس جب علت و معلول کے درمیان ارتباط کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو توحید افعالی بھی کافی حد تک حل ہو جائے گی۔ جبر و اختیار کا مسئلہ بھی انتہائی خوبصورتی سے حل ہوتا نظر آئے گا، کہ جب علت و معلول کا رابطہ درست ہو گیا، سمجھ میں آ گیا، عین الفقر مان لیا، عین الاحتیاج مان لیا، عین الربط مانا آپ نے معلول اور علت کے درمیان جو ارتباط ہے اس کو آپ نے تبیین و توضیح کر دیا، توحید افعالی جو قرآن کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. جبر و اختیار کا مشکل ترین مسئلہ جو ہے وہ قابل حل محسوس ہوگا، انسان خوبصورتی سے اس مسئلے کو حل کر لے گا. بس آپ نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے ثمرات ہیں کہ جو اصالت الوجود کے اس مسئلے پر مبتنی ہیں. بس یہ چند ثمرے ہی کافی ہیں اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. تیسرا نقطہ جو اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے مقدماتی طور پر ذکر کرنا ضروری ہے وہ تاریخ مسئلہ ہے. بعض بندے مقدمے میں ذکر کیا تھا بدایہ کے مت میں وارد ہونے سے پہلے کہ بعض بندے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلسفہ یونانی ہے، یونان سے ترجمہ ہو کر اسلام میں وارد ہوا ہے، لہذا ہم اس کو ملحدانہ سمجھتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے. اور وہاں یہ تذکر دیا تھا کہ درست ہے کہ ابتدا جو فلسفے کی ہوئی ہے ایک قول کے مطابق تاریخی اعتبار سے کہ وہ یونان ہے، اور وہاں سے یہ ترجمہ ہو کر جب اسلام میں آیا تو اسلام میں رونق پیدا ہوئی فلسفے کے بارے میں، لیکن آج جو فلسفہ موجود ہے وہ یونانی نہیں. کیوں؟ اس وقت تقریباً 400 سے 500 قاعدے فلسفہ اسلامی میں موجود ہیں کہ جو فلسفہ یونان میں اصلاً موجود ہی نہیں تھے. اسلام کی فضا میں وہ قواعد تأسیس ہوئے ہیں، یونان میں اصلاً فیلسوفان کو خبر ہی نہیں تھی اس مسئلے کی، اور نہ ہی انہوں نے اپنے کتابوں میں اس کو ذکر کیا. یہ اصالت الوجود والا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو یونانی نہیں ہے. مسلم فیلسوف نے ان کے بارے میں تحقیق کی ہے، اس مسئلے کے بارے میں، اور تاسیس کیا ہے اس کو. یہ اصالت الوجود کا مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ فرماتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ بے عنوان مسئلہ، مثلا جس طریقے سے ابھی ہم نے بدایت الحکمہ کے اندر یہاں پر جب ہم پہنچے تو علامہ فرماتے ہیں الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ، ایک مسئلے کے عنوان سے ذکر کر رہے ہیں. اس طریقے سے عنوان شدہ مسئلہ ملا صدرہ سے پہلے اصلاً موجود ہی نہیں تھا، بے عنوان مسئلہ. لیکن بے عنوان ارتکازات لاشعوری طور پر اس مسئلے کی جڑیں فلسفہ مشاہ کے اندر موجود تھیں. ابن سینا کی کتابوں کی طرف اگر رجوع کیا جائے، شاگردان ابن سینا کی طرف اور جو تابعین ابن سینا ہیں ان کے کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے تو وہاں پر ہمیں ایسے مطالب ملتے ہیں کہ جو اصالت الوجود کے ساتھ سازگار ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کی طرف یہ نسبت نہیں دے سکتے کہ وہ اصالت الوجودی تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عبارات میں، ان کی کتب کے اندر ایسے بھی مطالب ملتے ہیں کہ جو اصالت ماہیت کے ساتھ سازگار ہے. کیوں پھر ان کے درمیان یہ دوئیت پائی جا رہی تھی؟ اس وجہ سے کہ اس وقت اصالت الماہیت اور اصالت الوجود یہ مثلاً الگ الگ ہو کر उनके सामने होते और फिर वो अभास को जुदा करते, इस तरीके से उनके सामने ये तफकीक मौजूद नहीं थी। क्योंकि ये मसला मोरद तवज्जो अभी करार नहीं पाया था फैलसूफान के सामने। हां, चूंकि फैलसूफान कवि जहन थे और बाज फैलसूफान शहूद की मंजिल पर भी फायज थे, वो बाज वाकियात को देखते तो थे, बाज वाकियात को दर्क तो कर लेते थे, लेकिन उनको मुनज्जम तौर पर तफकीक और तबयीन नहीं कर पाते थे। क्योंकि मसला उस वक्त तफकीक होता है कि जब आप उसकी तरफ मुतवज्जे हों कि यह मसला किस फसल के साथ मरबूत है और यह मसला किस फसल के साथ मरबूत है, तब आप फसूल में उनको जुदा जुदा तकसीम करेंगे। अगर आप इस नुक्ते की तरफ नाजिर ही ना हों तो आप परागंदा हो जाएंगे, आप कशकोली तौर पर अबहास को जिक्र करना शुरू करेंगे, एक मसला कहीं बयान हो जाएगा, एक मसला कहीं बयान हो जाएगा, और उनके दरमियान मुमकिन है कि मबानी चूंकि वाज़े नहीं है, बस मसाइल भी मुख्तलिफ निकलना शुरू हो जाएंगे। बस फलसफा नतीजा यह निकला कि असालतुल वजूद कबलज मीरदामाद व मुल्ला सदरा ये बेउनवान मसला मौजूद नहीं था। अक्सर फैलसूफान असालतुल माहियत के कायल थे। सबसे पहले जिस फैलसूफ ने शऊरी तौर पर माहियत की असालत को कबूल किया और वजूद को एतबारी माना, वो शेख इशराक शहाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं। शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के जो शेखुल इशराक के साथ मारूफ हैं, इन्होंने शऊरी तौर पर माहियत को असील माना और वजूद को एतबारी माना और उसके ऊपर बुरहान व दलील एकामा किए। लेकिन शेख इशराक ने भी उसकी किताबों के अंदर भी ये मसला बेउनवान मसला दो शिक्कों की तरह मौजूद नहीं था कि शेख इशराक के सामने दो शिक्के मौजूद होती कि एक हमारे पास वजूद है, एक हमारे पास माहियत है, तो आप इनमें से किस को असील मानोगे, वजूद को मानोगे या माहियत को मानोगे। इस तरीके की दो शिक्के बनकर शेख इशराक के सामने भी नहीं थी, बल्कि शेख इशराक ने विजदानी तौर पर माहियत को असील समझा था, उसके ऊपर बुरहान को इकामा किया और नाम दिया कि माहियत असील है और वजूद एतबारात अकलिया में से है। लेकिन शेख इशराक के बाद फिर मीरदामाद आए और फिर मीरदामाद ने भी इसी तरीके शेख उल इशराक से ही फिक्र लेकर असालतुल माहियत के कायल होकर वजूद को एतबारी करार दिया, और मुल्ला सदरा के जो मीरदामाद के शागिर्द थे, इन्होंने आकर फिर क्या कर दिया, मुतवज्जे हो गए और अबहास को दो शिक्स के अंदर कर दिया कि हमारे पास दो हकीकत, दो मफहूम मौजूद हैं, दो वाकियत यानी ताबीर जो है वो ये है कि दो मफहूम हमारे पास मौजूद होते हैं। एक चीज को देखने के बाद मैं तोजी दूंगा उसकी, वजूद है और माहियत है, ये दो शिक्के हैं, आपने इनमें से फकत एक को इख्तियार करना है, या वजूद को या माहियत को। मुल्ला सदरा के सामने ये दो शिक्के बन चुकी थी, मुल्ला सदरा ने बनाया इन दो शिक्कों को, और फिर शऊरी तौर पर क्या किया है, वजूद को असील माना और माहियत को एतबारी माना। इसी वजह से फिर ये बुजुर्गान व असातीर कहते हैं कि असालतुल वजूद का मसला मुल्ला सदरा के जमाने से शुरू हुआ। उसकी वजह यह है, किस तरीके से शुरू हुआ, यूं उसकी हकीकत है ना, ये कि इब्तिकारी महज मुल्ला सदरा है, इससे पहले असालतुल वजूद की कोई बहस मौजूद नहीं थी ना। बेउनवान मसला, बेउनवान के वजूद और माहियत दो शिक्कों में सामने आए, फिर शऊरी तौर पर एक शिक को इख्तियार करें, इस किस्म की जो कैफियत थी वो मुल्ला सदरा ने ईजाद की है। मुल्ला सदरा ने इस मसले को मुनक्काह और दो कुतबी कर दिया कि आप या वजूदी हो सकते हो या ماہوی ہو سکتے ہو، اصالت الماہوی ماہیت ہو سکتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں کے قائل ہو جائیں اور دونوں تعبیریں جو ہیں وہ آپ استعمال کریں. نہ، آپ کو مرز بندی کرنی پڑے گی، آپ کو باؤنڈری لائن کھینچنی پڑے گی، یا آپ اس طرف جا سکتے ہیں یا آپ اس طرف جا سکتے ہیں. یہ والی کیفیت ملا صدرہ کے زمانے میں شروع ہوئی. لہذا فیلسوفان اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اصالت الوجود کا مسئلہ کہاں شروع ہوا؟ ملا صدرہ سے شروع ہوا. اس کیفیت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. پس تاریخ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اصالت الوجود کا بے عنوان مسئلہ ملا صدرہ کے زمانے شروع ہوا. میر داماد نے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھایا شیخ اشراق سے لے کر، اور ملا صدرہ نے پھر مکمل طور پر اس کو منقح کر دیا، جدا کر دیا، اور اس مسئلے کو بیان کیا. یہ تیسرا نقطہ مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا. چوتھا نقطہ کہ جو مقدماتی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور اس فصل میں وارد ہونے سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس عنوان میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں پہلے اس کی وضاحت کر دی جائے. اصالت سے کیا مراد ہے، اعتباری سے کیا مراد ہے، وجود سے کیا مراد ہے، اور ماہیت سے کیا مراد ہے، تاکہ جب ہم فصل میں وارد ہوں تو مطلب ہمارے لیے بالکل واضح ہو جائے. وجود سے کیا مراد ہے اس فصل میں؟ وجود کی دو تین اصطلاحیں فلسفے میں استعمال ہوتی ہیں. مثلا وجود رابط کو بھی وجود کہتے ہیں، وہ وجود معنی حرفی میں، وہ والا وجود رابط، یعنی جب آپ قضیہ بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انسان کاتب ہے، یا فارسی میں کہتے ہیں انسان کاتب است، اور انگلش میں کیا ہے، از کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. یہ جو ہے آخر میں آپ لے کر آتے ہیں، یا انگلش میں از کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ وجود کیا ہے، معنی حرفی ہے، معنی حرفی ہے، اور اس معنی حرفی پر بھی وجود کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن اس فصل میں ہماری یہ مراد نہیں ہے. وجود اپنے مصدری معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی مصدری معنی سے کیا مراد؟ وجود یعنی ہونا، فارسی میں اس کو کہیں گے بودن. فلسفے کے اندر، اس فصل کے اندر اصالت الوجود میں وجود کا مصدری معنی بھی مراد نہیں ہے. یعنی ہونے کے اوپر ہماری بات نہیں ہو رہی کہ وجود بے معنی ہونا، وجود بے معنی بودن، اس کے اندر ہماری بحث نہیں ہے، بلکہ وجود کا ایک تیسرا معنی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ معنی اس میں مصدری ہے. آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوا ہے اس کو کہ ایک ہمارے پاس مصدر ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، اس میں مصدر ہوتا ہے. وہاں آپ کو تفصیل معلوم ہے، آپ نے پڑھی ہے. معنی اسمی یعنی اس میں مصدری والا ہے. کیا مراد؟ یعنی وجود یعنی ہستی. اب اس معنی اسمی کا اردو میں کیا ترجمہ بنے گا، میں نے کافی سوچا لیکن کوئی مطلب ذہن میں نہیں آیا کہ مترادف اردو کا کیا بنے گا اس کا. بہرحال ہستی کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے علمی محافل کے اندر بھی. ہمارا جو اس فصل کے اندر معنی مراد ہے وہ یہ والا ہے، وجود بے معنی ہستی. یہاں پر ہماری وجود سے یہ والی مراد ہے. ہم نے یہ بحث کرنا ہے کہ آیا ہستی اصیل ہے، وجود اصیل ہے، یا ماہیت. بس وجود کا معنی واضح ہو گیا کہ کیا مراد ہے یہاں پر. دوسرا لفظ جو یہاں پر موجود ہے وہ ماہیت ہے. ماہیت سے کیا مراد ہے؟ پچھلے درس میں ماہیت کو تھوڑا سا بیان کیا تھا اور کچھ آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عرض کیا تھا کہ ماہیت مصدر جعلی ہے ما ہوا سے. یعنی جو چیز بھی ما ہوا کے جواب میں واقع ہو اس کو ماہیت کہا گیا. اور یہ ماہیت کہاں سے لیا گیا؟ اس ما ہوا سے کہ جو سوال کے اندر موجود تھا. اور مصدر جعلی کس طریقے سے بنایا جاتا ہے؟ صرف کے اندر, علم صرف کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یا اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں مصدر جعلی بنانے کے لیے. یا اور بھی بعض قوانین ہوں گے, آپ رجوع کریں اس کی طرف. بس ماہیت مصدر جعلی ہے ما ہوا سے. اور کل الدرس میں آپ کو بیان کیا تھا کہ منطق میں سوال کرنے کی ترتیب موجود ہے کہ آپ نے جس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے اور کیسے سوال کرنا ہے اس کو منطق نے بیان کیا ہے. اگر آپ نے کسی چیز کے وجود کے بارے میں سوال کرنا ہے تو آپ اگر ما ہوا سے سوال کریں گے تو وہ غلط شمار ہوگا. یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن نام کی واقعیت موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے ما هو الجن, بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ هل الجن موجود, حل کے ساتھ سوال کریں گے آپ. ما هو کا وہ مقام نہیں ہے. اگر آپ نے کسی چیز کی علت معلوم کرنی ہو تو آپ نہ تو ما ہوا سے سوال کر سکتے ہیں اور نہ ہی حل ہوا سے سوال کر سکتے ہیں, بلکہ کس سے سوال کریں گے؟ لما سے. یعنی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مقناطیس کیوں لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو آپ لما سے سوال کریں گے, نہ کہ آپ کہیں گے کہ حل المقناطیس و مثلا منجذب مثلا لوہے کو مثلا کھینچتا ہے, حل کے ساتھ سوال نہیں ہوگا. ما هو المقناطیس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ لما سے آپ سوال کریں گے. ما هو سے سوال کب کیا جاتا ہے؟ کہ جب آپ کو ایک شے کی حقیقت اور اس کی ذاتیات کا علم نہ ہو. اس وقت آپ کہیں گے کہ ما ہوا. اگر آپ نے جن کی ذاتیات معلوم کرنی ہے تو آپ سوال کریں گے ما ہوا الجن. تو اس کے جواب میں پھر جواب دینے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ جواب دینے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے الجن موجود, غلط ہے جواب, بلکہ اس کو جن سو فاصل جو جن کی ہے اس کو ذکر کرنا چاہیے, اس کے خاصے کو ذکر کرنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ جنس و فصل ذکر کی جائے, اگر جنس و فصل معلوم نہ ہو تو اس کے خواص کو ذکر کیا جائے کہ تعریف کے اندر آپ نے اس کو پڑھا ہے کس طریقے سے ترتیب ہے. بہرحال ماہیت کس کے جواب میں واقع ہوتی ہے؟ ما ہوا. بات واضح ہو گئی؟ اس ماہیت کو دقت کریں, اس ماہیت کو کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو اس کو کہتے ہیں ماہیت بالمعنی الاخص. ماہیت معنی خاص میں, اپنے معنی خاص میں, یعنی ماہیت کے جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو اس کو کہا جاتا ہے ماہیت بالمعنی الاخص. خا اور صاد بالمعنی الاخص. اور ماہیت کی ایک اور اصطلاح فلسفے کے اندر استعمال ہوتی ہے, اصطلاح کہ جو ہم بعد میں جا کر پڑھیں گے, वो क्या है? मा, उसको कहते हैं माहियत बिल मानल आम, हमजा आइन और मीम, बिल मानल आम। इसकी तारीफ क्या है? माहियत बिल मानल आम यानी मा बेही अशय ओ हुआ हुआ, यानी हर शय की जो भी हकीकत है वो उसकी माहियत कहलाएगी। बात वाज़ह है? माहियत बिलमान अलाम की तारीफ क्या है? मा बेही शय ओ हुआ हुआ, यानी वो चीज के जिसके जरिए एक चीज चीज बनती है, एक शय शय बनती है। इस माना के अंदर पूरी कायनात माहियत रखती है, हत्ता खुदावन पर भी इस माना में माहियत का इतलाक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद मुताल एक हकीकत का नाम है, और हमने ये कहा कि हर वो चीज के जो एक हकीकत रखती है उसकी उस हकीकत को क्या कह सकते हैं हम? माहियत, माहियत बिलमानल आम है, यानी हर चीज की हकीकत उसकी माहियत है। बस चूंकि हर चीज इस कायनात की हकीकत रखती है, बस वो क्या है? माहियत रखते हैं। लेकिन कौन से माना में? बिलमानल आम, यानी मा बेहिशे ओ हुवा हुवा, न बिलमानल अखस में। माना माहियत बिलमानल अखस क्या है? कि जो मा हुआ के जवाब में वाक़े हो। इसी वजह से आकर हम बाद वाली फसल में इसको तफसीलन बयान करेंगे, यानी चंद फसलों के बाद आएगी, कि खुदावंद मुताल माहियत बिल मानल अखस नहीं रखता, लेकिन उसको बिमान अम कह सकते हैं कि खुदा माहियत रखता है। बात वाज़ह हुई है? बस ये माहियत की दो इस्तेलाहें हैं हमारे पास फलसफे के अंदर। असालतुल वजूद में किस माहियत से बास है? फरमाते हैं माहियत बिल मानल आम मोरेद बास नहीं है, बल्कि कौन सी है? माहियत बिल मानल अखस है, यानी वो माहियत के जो फी जवाबे मा हुआ वाकई हो, वो माहियत इस फसल में हमारी बहस के अंदर शामिल है। बस माहियत का माना भी वाजे हो गया। असालत असल किसे कहते हैं? असील, खुसूसन असील का लफ्ज। माहियत असील हो या वजूद असील हो, वो बाज की बात है, खुद असील होने का क्या माना है? असील असल का मसलन आप देखें, एक दफा हम कहते हैं कि इंसान की असल जो है उसकी रूह है, एक माना इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। यहां पे असल किस माना में है? यानी इंसान की जो हकीकत है, या मसलन जो चीज इंसान के अंदर तकद्दुम रखती है वो कौन सी चीज है? यानी इंसान की असास व बुनियाद कौन सी चीज है? रूह है। और बदन जो है वो क्या है? उसके नताएज, उसके मसलन क्या कह लें, नतीजा या उसके फुरू में शामिल है। बस जो चीज असास बन रही हो उसको असल कहते हैं, और जो असास व बुनियाद न बन रही हो उसको असल नहीं कहते। यहां पर यह वाला मुराद नहीं है, यानी जब कहा जाए कि वजूद असील है या माहियत असील है, इससे यह मुराद नहीं लिया जाता कि ये कहना चाहते हैं इस कायनात की जो असास व बुनियाद है वो वजूद है या माहियत है, यह वाला माना मुराद नहीं होता। बल्कि क्या माना मुराद यहां पर होता है, बहुत दिक्कत करनी है। अब आज तक हम मत में वारिद हो गए हैं। यहां पर असील होने का माना क्या है, दिक्कत करें। मैंने एक वाकईयत को देखा, ये मेरे सामने किताब मौजूद है, मैंने इसको देखा, اس کو دیکھنے کے بعد ایک قضیہ میرے ذہن میں منعکس ہوا. کیا منعکس ہوا؟ کہ یہ کتاب ہے اور کیا ہے؟ موجود ہے. سب سے پہلے آپ جس بھی واقعیت کو دیکھیں آپ کے ذہن میں وہ واقعیت منعکس ہوگی دو مفہوموں کے اندر. ایک اس کی ماہیت کی شکل میں کہ یہ کتاب ہے، پہلا مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ مطلب سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ کتاب موجود ہے. اس کے بعد جو ہیں باقی مفاہیم اگر آنا چاہیں تو وہ اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں. مثلا اگر کسی، آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کو دیکھنے کے بعد ایک واقعیت، یہ واقعیت جو میں نے دیکھی، یہ منعکس ہوتی ہے میرے ذہن میں دو مفاہیم کے اندر. ایک یہ کہ انسان ہے یہ، اور دوسرا کیا ہے؟ موجود ہے. اب یہ باپ ہے نہیں ہے، بھائی ہے نہیں ہے، شوہر ہے نہیں ہے، یہ مفاہیم سارے کب مترتب ہوں گے؟ کہ جب یہ دو مفاہیم پہلے آ چکے ہوں. لہذا دقت کرنی ہے، بعض بندے آ کر یہ اشتباہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک واقعیت کو دیکھنے کے بعد دو مفاہیم کے اندر واقعیت ذہن میں منعکس ہوتی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے مفاہیم کے اندر یہ منعکس ہو رہی ہے. مثلا آپ ہی کو میں نے دیکھا، آپ کو دیکھنے کے بعد ایک مفہوم انسان ہونا آیا، ایک مفہوم موجود ہونا آیا، ایک مفہوم بیٹا ہونا آیا، ایک مفہوم طالب علم ہونا آیا، ایک مفہوم جو ہے، کتنے مفاہیم جو وہ آ رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک واقعیت کو دیکھا جائے تو دیکھنے کے بعد وہ واقعیت دو مفہوم کے اندر منعکس ہوتی ہے، حالانکہ کتنے مفہوم آ رہے ہیں؟ جواب اس کا کیا ہے؟ دقت کرنی ہے، بہت زیادہ خلط ہوتا ہے کہ جو اس مسئلے کو صحیح سمجھ نہیں پاتے اور اصالت الوجود کو آ کے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نقطے سے غافل ہوتے ہیں. ہماری بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ واقعیت کو دیکھنے کے بعد کتنے مفاہیم ذہن میں آتے ہیں، ہماری بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جب ہم ایک واقعیت کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو دیکھنے کے بعد اساسی ترین کس طریقے سے وہ منعکس ہوتی ہے ذہن کے اندر. اساسی ترین مفہوم یہی دو ہیں، پہلا انسان ہے اور دوسرا موجود ہے. جب یہ دو مفہوم آپ کے ذہن کے اندر منعکس ہوں گے، جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ، اس کے بعد جو ہے باپ ہونا آپ کے ذہن میں آئے گا. اس کے ابھی آپ کو اصل انسان ہونا ثابت نہ ہو، اس کا موجود ہونا ثابت نہ ہو، آیا باپ ہونا، بیٹا ہونا، شوہر ہونا، یہ ساری چیزیں منعکس ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. بس فقط دو مفاہیم ہی ایک واقعیت کو دیکھنے کے بعد منعکس ہوتے ہیں، چونکہ اساسی مفاہیم یہی ہیں، باقی مفاہیم فروع ہیں، اس کے نتائج ہیں اس کے، ان دو مفاہیم کے. بس ہماری بات ان دو اساسی ابحاث کے مفاہیم کے اندر ہے. بس نتیجہ کہ ہم جب بھی ایک واقعیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک چیز جو سامنے ملتی ہے وہ ماہیت ہے. اور ماہیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیان کرنا بھول گیا، ماہیت یعنی چیستی. فارسی میں خوب مترادف موجود ہیں، اب اردو میں نہیں معلوم اس کے مترادفات کیا ڈھونڈے اس کی. یعنی ماہیت کیا ہے؟ چیستی یہ شے ہوتی ہے. یعنی جب کسی ذات کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم نے کہا ماہو سوال کرنے تو ماہیت ہوگی، تو اس کو چیستی کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے ہستی کے مقابلے میں. تو ایک مفہوم چیستی کا ہمارے ذہن میں آتا ہے، یعنی یہ ذات ہے، یہ ماہیت ہے، اور دوسرا مفہوم آتا ہے کہ یہ موجود ہے، ہستی ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مختلف واقعیات کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ہم نے یہ بھی احساس کیا کہ درست ہے کہ ایک واقعیت کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں ماہیت آتی ہے اور وجود آتا ہے، لیکن ایک اور چیز کو بھی ہم احساس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم نے متعدد واقعیات کو دیکھا اور اس میں ایک چیز تو ہمیں مشترک نظر آئی. کیا؟ مثلا میں نے دیوار کو دیکھا، میں نے کتاب کو دیکھا، میں نے انسان کو دیکھا، میں نے حیوان کو دیکھا، ان تمام کو دیکھنے کے بعد کس چیز کے اندر یہ مشترک نظر آتے ہیں؟ وجود کے اندر. آپ کہتے ہیں الانسان موجود، الحیوان موجود، الکتاب موجود، الجدار موجود، موجود 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 سب کے اندر ہے. بس ایک چیز جو ہم احساس کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک حیثیت ان سب کے اندر موجود ہے جس کے اندر یہ مشترک ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حیثیت مشترک ہے، یا اس کو جزء مشترک کا بھی تسامح نام لے سکتے ہیں آپ. لیکن ایک چیز جس کا ہم احساس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک حیثیت میں مشترک ہیں لیکن پھر بھی جدا ہیں. کیوں؟ ایک انسان کی شکل میں ہے، ایک حیوان کی شکل میں ہے، ایک کتاب کی شکل میں ہے، ایک دیوار کی شکل میں ہے. یہ جو اشکال ہیں مختلف، یہ اشکال اس کے اندر یعنی واقعیت کے اندر تعدد لے کر آ رہی ہے. بس ماہیات میں جدا ہیں اور موجودن کے اندر، وجود کے اندر مشترک ہیں. نتیجہ، ہم نے جب واقعیات کو دیکھا تو دو چیزیں ہمارے سے ذہن کے اندر آئی، ایک حیثیت مشترکہ اور ایک حیثیت مختصہ. سوال اب یہاں یہ اٹھتا ہے کہ خارج میں تو ایک ہی واقعیت ہے، مثلا جب میں نے کتاب کو دیکھا تو خارج میں آیا یہ ایک ہے یا متعدد واقعیت ہے؟ ایک ہے. بالوجدان ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے. جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ خارج کے اندر ایک ہیں یا دو ہیں؟ ایک ہی حقیقت رکھتے ہیں آپ، آپ کی دو حقیقتیں نہیں ہیں. پس جب واقعیت خارجی ایک ہے اور اس سے مفہوم دو منتظہ ہو رہے ہیں، دو مفہوموں کے اندر وہ ذہن میں منعکس ہو رہی ہے، سوال یہاں یہ ہے کہ یہ واقعیت خارجی کس کا مصداق ہے؟ حیثیت مشترکہ کا مصداق ہے یہ جو آپ کے نام میں، آپ کی اندر جو یہ واقعیت موجود ہے، آپ جو واقعیت ہیں حیثیت مشترکہ کے مصداق ہیں یعنی وجود کے مصداق ہیں آپ، یا کیا ہیں؟ ماہیت کے. اگر کوئی آ کر کہے کہ نا میں ہر دو کا مصداق ہوں، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس واقعیت ایک ہے تو اس واقعیت پر فقط ایک ہی مفہوم صدق کرنا چاہیے بالاستقلال، نہ یہ کہ اس کے ضمن میں آ کر کتنے مفاہیم صدق کر رہے ہیں. اس میں ابھی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی آپ توجہ کریں، اس نقطے میں یہ بھی مطلب واضح ہو جائے گا. اب کوئی بندہ آ کر آپ پہ اشکال کر سکتا ہے، بابا واقعیت کے اوپر تو کئی مفاہیم صدق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. اس کے اندر ہماری بات نہیں ہے، ہمارے پاس مفہوم چیستی ہے، ماہیت ہے اور وجود ہے. اب یہ یا ماہیت کا مصداق ہے یا وجود کا مصداق ہے، باقی مفاہیم اس کے بعد اس کے اوپر صدق کریں گے. اگر دونوں مفاہیم کے مصداق بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں واقعیت دو واقعیت رکھتی ہے، اور یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. بس آپ جس مفہوم کا مصداق قرار دیں گے واقعیت کو، وہ مفہوم کیا کہلائے گا؟ اصیل. اور جس مفہوم کو آپ مصداق نہیں دیں گے وہ کیا ہوگا؟ اعتباری. بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ اصیل کس معنی میں یہاں پہ؟ اس کو ایک اور طریقے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو واقعیت خارج میں موجود ہے اور اثرات رکھتی ہے، مثلا آگ اثر رکھتی ہے، اب یہ جو آگ کا اثر ہے یہ اثر ماہیت سے نکلتا ہے، یعنی منشا اثر ماہیت ہے یا منشا اثر وجود ہے، آگ منشائے اثر ہے یا وجود آگ منشائے اثر ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ منشائے اثر آگ ہے تو آپ اصالت الماہوی ہیں، آپ ماہیت کو اصیل مانتے ہیں، اور اگر آپ نے کہا کہ وجود آگ منشائے اثر ہے تو آپ کیا ہیں؟ اصالت الوجودی ہیں، آپ وجود کو اصیل مان رہے ہیں. پس جس کو آپ منشائے اثر قرار دیں گے وہ کیا ہوگا؟ اصیل ہو جائے گا، اور جس کو آپ منشائے اثر قرار نہیں دیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ اعتباری ہو جائے گا. پس اصیل اور اعتباری کا اصیل جب سمجھ میں آ گیا تو اعتباری خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ اعتباری سے پھر یہاں کیا مراد ہے. نہیں معلوم کہ مطلب واقعا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. ہاں میرے خیال میں اس کو یہیں تمام کرتے ہیں، باقی مطالب بعد میں عرض کریں گے، کیونکہ یہ اساسی ترین مطالب تھے. اس کو آپ سے تقاضا و التماس یہی ہے کہ آپ اس درس کو جب تک سمجھ میں نہ آئے بار بار سنیں، اور اگر میری باتوں سے میری تعبیروں سے کوئی مطلب واضح نہیں ہوا تو مختلف کتابوں کی طرف رجوع کریں. مثلا آپ کو بتایا تھا بدایہ کی اچھی شرح جو ہے وہ آغا شیروانی کی ہے، آغا عبودیت اچھے قلم نگار ہیں ان کی طرف رجوع کریں، شہید مطہری بہترین فیلسوف ہے، مشکل مطالب کو آسان بناتا ہے، ان کی طرف رجوع کریں. اس میں آپ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپ رجوع کریں مجموعہ آثار کی جلد نمبر 9 کے اندر اصالت الوجود کی جو باس موجود ہے، حتماً اس کی طرف رجوع کریں. بہت سارے مطالب آپ کو آسان انداز میں وہاں پر مل جائیں گے. چونکہ میں نے اساسی ترین مطالب آپ کو ذکر کر دیے ہیں، میرا درس یہ سننے کے بعد آپ جب مجموعہ آثار کی 9 نمبر جلد کا مطالعہ کریں گے آپ کو وہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی، اور مطالب اور ممکن ہے آپ استخراج کریں. اور حتماً آپ یہ کام کریں کہ مجموعہ آثار کی جلد نمبر 9 کا مطالعہ کریں، اس درس کو دوبارہ آپ سنیں، اور پھر اگر کوئی سوال ہے اس کے اندر تو اس کو ذکر کریں، پھر انشاءاللہ اگلی ابحاث کو جو ہے وہ ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.